بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریام المرشد اور میں ہوں مربر عتیق. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے, انسان عرفان ذات سے عرفان حق تک کیسے پہنچتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے بھی جو دعوت فکر دی ہے عظمت الہی کی, اس میں فرمایا وفی الآفاق کہ کائنات میں دیکھو ہر ذرہ, اس کی تخلیق, اس کی تربیت, اس کا بڑھنا, پھر اس کے نتائج, پھر اس کا فنا ہونا, پھر ویسا ہی ایک اور پیدا ہو جانا. یہ تسلسل ستاروں سیاروں کی گردش, سورج, چاند, رات, دن, ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل, ایک رستہ, تو اس میں اللہ کی عظمت کی نشانیاں. وفی انفسکم,
سبحان اللہ,
اور اپنے آپ میں بھی دیکھو. ایک قول منسوب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان.
سبحان اللہ, بے شک.
اب یہ عرفان ذات یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے وجود ہی پہ غور کر لے, تو آج تو سائنس بہت کچھ دریافت کر چکی ہے, تو آج کی سائنس کے مطابق ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں.
بے شک.
جبکہ وجود کی ابتدا ایک سیل سے ہوتی ہے.
صحیح, بالکل صحیح. ایک سیل سے جو ابتدا شروع ہوتی ہے,
جو رحم مادر میں جو نطفہ جاتا ہے اس میں کتنے سیل ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ایک سیل اس ایگ تک پہنچتا ہے.
بے شک, بے شک.
اس ایک سے ابتدا ہوتی ہے اور رحم مادر میں بڑھتے بڑھتے 10 کھرب سیل پورے ہو جاتے ہیں. اب 10 کھرب کوئی گنتی بھی ہے
اللہ
کہ زمین پر انسانی آبادی 6 ارب کم و بیش آج کل بتائی جاتی ہے, اور 10 کھرب
ایک باڈی کے اندر
10 کھرب سیل ہیں. اور سائنس کہتی ہے کہ کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سیل جو ہیں ان کا قد بڑا ہے.
صحیح.
قد چھوٹا ہے تو سیل چھوٹے ہیں. ہیں ہر بندے کے اندر 10 کھرب.
صحیح.
اب وہی سیل ہیں, انہیں سے آنکھ کا آئینہ بنا ہے, انہیں سے زبان بنی ہے, انہیں سے سارا دماغ بنا ہے, انہیں سے معدہ, انتڑیاں, انہیں سے ہڈیاں, انہیں سے ہاتھ, انہیں سے پاؤں, انہیں سے بال, ناک, آنکھ, کان, جلد, ہر چیز انہیں سیلوں کو مختلف نسبت سے ترتیب دینے سے مختلف چیزیں بن جاتی ہیں. پھر سائنس کہتی ہے کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں.
صحیح.
اب 10 کھرب کی آبادی میں کوئی بھی بسنے والا 6 مہینے سے زیادہ اس کی عمر نہیں, تو ایوریج نکالیے کہ روزانہ اموات کی شرح کیا ہے.
کروڑوں میں, کروڑوں میں.
اور شرح پیدائش بھی اتنی ہے, چونکہ 10 کھرب کام نہیں ہوتے.
صحیح.
تو وہ کہتے ہیں ہر سیل جو بنتا ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اپنے جیسا دوسرا بنانا شروع کر دیتا, جب وہ مکمل ہوتا ہے تو یہ مر جاتا ہے, وہ اپنے جیسا دوسرا بنانا شروع کر دیتا.
کیا بات ہے.
اب یہ اتنی باریکی کا کام ہے.
سبحان اللہ.
اور اتنے تسلسل سے ہو رہا ہے. اچھا, وقت کے ساتھ وہ متاثر ہوتے ہیں. جوانی ڈھلتی ہے تو جو سیل بنتے ہیں ان میں وہ قوت نہیں ہوتی جو جوانی میں تھی.
صحیح.
بچپن سے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو سیل طاقتور ہوتے جاتے ہیں, جوانی تک بڑھتے, 40 برس تک بڑھتے چلے جاتے, 40 سے آگے گزرتے ہیں تو انہیں ہلکی ہلکی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. جو جو آگے جاتا ہے تو وہی سیل جو نئے بنتے ہیں وہ پہلے سے کمزور کمزور, وہی جوانی بیت گئی, وہی لرزہ تاری ہو گیا, چل نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, نظر کمزور ہو گئی. ایک نظام ہے جو پوری باقاعدگی سے چل رہا ہے. کون ہے جو اتنا باریک نظام چلا رہا ہے؟
سبحان اللہ,
کتنے وجود ہیں. 6 ارب تو انسان ہیں, پرندے کتنے ہیں, حیوان کتنے ہیں, چونٹیاں کتنی ہیں, مچھر کتنے ہیں, فلائز کتنے ہیں, کتنی حیات ہے. پھر یہ حیات یہی نہیں, ہر پودے ہر گھاس کے تنکے میں وہی سیل کام کر رہے ہیں, ہر ذرے خاک میں وہی سیل ہیں. کتنے ذرے روزانہ سبزے کا روپ دھارتے ہیں, کتنے سیلوں سے روزانہ پھل بنتے ہیں, کتنے سیلوں سے روزانہ شیرینی بنتی ہے. پھر یہی نہیں کہ وہ بنتی ہے, وہ مارک ہے. سیل کس کے وجود کا ہے؟
اللہ اکبر.
ڈھل کس چیز میں رہا ہے؟ ایک پودا بنا, اس میں چارہ بھی ہے, پھر اس پہ چاول لگے, چارے میں بھی سیل ہے, چاولوں میں بھی سیل ہیں. اب چارہ جانور نے کھایا, اس کا گوشت یا دودھ اس انسان کی غذا جا کر بنا جس کے سیل اس میں.
سبحان اللہ.
چاول یا غلہ لگا, وہ دانہ گندم یا دانہ چاول اس بندے تک پہنچا جس کے وجود کے سیل اس میں آئے ہیں.
اور یہ پریگرامڈ ہے, یہ
پروگرامڈ ہے, پروگرامڈ.
سبحان اللہ.
اسے وہیں پہنچنا ہے.
حضرت جی, اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو کرپشن کا خاتمہ نہ ہو جائے کہ جو چیز جہاں پہنچنی ہے وہ تو پریگرامڈ ہے, اس نے پہنچنا ہی ہے.
گزارش یہ ہے کہ کرپشن کی بنیاد کیا ہے؟ کرپشن کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے خود سب کچھ کرنا ہے. اللہ کی ربوبیت پہ یقین ہو جائے
اللہ
تو کرپشن کس بات
ہو جاتی ہے؟
جو ملنا ہے وہ اس کی طرف سے ہے, کائنات اس کی ہے, مال اس کا ہے, جو ہمیں دینا ہے وہ اس کی امانت ہے. کب تک ہمارے پاس ہے, کتنا اس میں حصہ ہمارا ہے, کتنا ہم نے چھوڑ کے جانا ہے.
اللہ اکبر.
یہ پروگرامڈ ہے,
یہ پروگرامڈ ہے.
اب اس میں اگر ہم کرپشن سے لیں گے تو بھی ہمارے حصے میں وہی آئے گا جو ہمارا حصہ ہے,
اس پہ لکھا ہوا ہے,
باقی جس کا ہے وہ چھوڑ کے ہم مر جائیں گے.
اللہ اکبر.
تو اگر ان چیزوں پہ تھوڑا سا انسان غور کرے تو عظمت الہی کا اپنے شعور کے مطابق اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے, کتنی باریک نگاہ ہے اس کی, اور کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس چیز کو پال رہا ہے.
اللہ اکبر. کوئی شک نہیں.
تو فرمایا وفی انفسکم, اپنے آپ پر غور تو کرو, تم ویسے ہی تو نہیں بن گئے, تمہاری حیات ایسی تو نہیں. دیکھنے اس قدر پروگرامڈ ہے کہ ہم غذا کھاتے ہیں, اگر ہمارے 4 یا 5 بچے ہونے ہیں اور ان کے باڈی سیل میری غذا میں آ رہے ہیں تو میرے وجود کا حصہ نہیں بنتے, سلب میں محفوظ ہو جاتے. وہ آگے ٹرانسفر ہوں گے, شکم مادر میں جائیں گے, وہاں سے ان کا وجود بنے گا. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, غذا ماں کھا رہی ہے, آگے سیل تقسیم ہو رہے ہیں, بچے کے بچے کو جا رہے ہیں, ماں کے اپنے جو ہے اس کے وجود کیسا بنا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک بڑا لمبا, بڑا باریک اور بڑا غلطی سے پاک کسی ایک کا سیل دوسرے کو نہیں لگتا. کوئی آنکھ کا سیل پاؤں میں نہیں جاتا, کوئی پاؤں کا سیل دماغ میں نہیں جاتا.
اللہ,
ہر چیز وہ ڈالی ڈالی پتا پتا حال ہمارا جانے, حتیٰ کہ ایک پودا ایک درخت تک. اب آج کی سائنس باٹنی کا جو موضوع ہے وہ کہتے ہیں کہ شاخ جو جڑ ہے وہ غذا لیتی ہے, وہ سیلی لیتی ہے,
بے شک.
اچھا, وہ ڈائریکٹ پتوں میں بھیجتی ہے. جتنی غذا جڑ سے آتی ہے وہ پتے میں جاتی ہے. ہر پتے میں بھٹی ہے, جو سورج کی روشنی سے چلتی ہے.
اللہ اکبر.
ہم نے تو آج لائٹیں جلائیں نا سورج کی روشنی سے, بجلی حاصل کی.
صحیح.
یہ روز اول سے ہر درخت کے ہر پتے میں وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, اس میں وہ بھٹیاں لگی ہوئی ہیں, سورج کی روشنی سے اس میں وہ سارا پکتا ہے. وہاں سے پھر واپس جاتا ہے تقسیم ہو کر کہ اس کا تنا بنے گا, یہ شاخ کو جائے گا, یہ پتے کی غذا ہے, یہ اس سے نئے پتے نکلیں گے, اس سے نئی ٹہنیاں نکلیں گی, اس سے پھول بنے گا, اور یہ سیل جو ہے ان سے پھل بنے گا. وہاں سے ہر پتے سے ڈسٹریبیوٹ ہو کر.
سبحان اللہ.
یہ آپ کی آج کی باٹنی جو ہے
بے شک بے شک
وہ بتاتی ہے.
اور اگر اگر یہ انسان اگر یہاں تک ہی پہنچ جائے تو پھر تو کوئی معنی نہیں ہے.
ایک ایک پودے میں, ایک ایک بوٹے میں, ایک ایک درخت میں کتنا سالج ایسا نظام ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں.
بالکل صحیح بالکل.
وہ کیسا قادر ہے, کتنا اس کی قدرت کاملہ کے قبضے میں ہے ہر چیز, کہ کہیں کوئی ایک سیل ادھر ادھر نہیں ہوتا.
سبحان اللہ.
ہم بڑے سائنٹیفک طریقے سے چیزیں بناتے ہیں پھر بھی کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے. کپڑا بنتے ہیں کہیں گرا رہ جاتی ہے, کہیں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. رنگ کرتے ہیں کہیں گہرا کہیں کم. اس کا نظام فول پروف ہے
بے شک.
کوئی ایک سیل غلطی سے کسی ایک جز کا کسی دوسرے کو نہیں جاتا.
نہیں جاتا.
کوئی دماغ کا سیل پھیپھڑے کو نہیں جاتا, کوئی پھیپھڑے کا سیل دل میں نہیں جاتا, ورنہ یہ ساری چیز تباہ ہو جاتا.
جب یہ تقسیم اتنی پیوریفائی ہے تو پھر باقی تقسیم
تو فرمایا جب اس کو بندہ سمجھتا ہے, من عرف نفسہ ہو, جس نے اپنے آپ کا تجزیہ کر لیا, فقط عرف رب عظمت الہی کا اندازہ ہو جاتا ہے.
بے شک کوئی شک نہیں ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور بڑا مزہ آیا اس ٹاپک کے اوپر آپ کی گفتگو سن کے, اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی اس گفتگو کو صرف گفتگو کی حد تک ہی نہیں بلکہ اپنے اندر اس کو اگر کیفیت پیدا کر لیں گے تو پھر بہت سارے معاملات سے بچ جائیں گے اور سیدھے رستے پہ آ جائیں گے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0333-4955-021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال. almushra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے, اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا, اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس ایپیسوڈ میں ہے, اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے, اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے, اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سوالات ہمارے پاس آج بھی بہت سارے ہیں. محمد ناصر عرفان نے یہ کہتے ہیں حضرت جی غزوات الہند میں کتنا عرصہ باقی ہے, کیونکہ بھارتی اشتعال انگیزی سے تو لگتا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے.
گزارش یہ ہے جی الحمدللہ کہ کوئی تاریخ کا تعین ممکن نہیں, اس لیے کہ اللہ کریم نے نہیں بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی. حدیث شریف میں غزوۃ الہند کا تذکرہ ہے, حالات کا تذکرہ ہے, اس کی کیفیت.
یہ میں ایک سوال اور شامل کر دوں ساتھ ہی تاکہ یہ پھر وہ ساتھ ہی اس میں ظفر ہیں گلگت سے, ان کا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے غزوۃ الہند کا اسلام میں تصور کیا ہے, تو اسی طرف ہی آپ جا رہے ہیں.
تصور اسلام میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہند میں مارکا ہوگا کفر و اسلام کا, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفر سارا ایک طرف ہو جائے گا اسلام ایک طرف, اور ٹکرائیں گے, اور وہ جو میدان کارزار ہوگا وہ الہند ہوگا.
صحیح,
الہند سے بڑے صغیر مراد ہے پاکستان ہندوستان مشترکہ, جو بڑے صغیر ہوتا تھا اسے الہند کہتے ہیں, تو وہ میدان کارزار ہوگا اور کفر کو شکست ہوگی اور اسلام کی نشاط ثانیہ پھر سے ہوگی. اب تاریخ کا تعین ممکن نہیں ہے, تو حالات یہ شہادت دیتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں, ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور کے بڑے خاص راویان حدیث میں سے ہیں, بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں, آپ کے صحابی ہیں, تو وہ اس زمانے میں وصال نبوی کے بعد تیار ہوا کرتے تھے, دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غزوہ ہند میں شرکت کی توفیق دے, مارا گیا تو بلا حساب جنت جاؤں گا, بچ گیا تو لوگ ابو ہریرہ غازی کہیں گے.
سبحان اللہ,
مطلب تب سے لوگ انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں, کئی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے لوگ بزرگ لوگ اس عہد کے ہجرت کر کے ہند کو آئے کہ غزوہ ہوگا تو شرکت کریں گے, جن کی قبور یہاں ملتی ہیں. لوگ ہر زمانے میں تیار رہے, اس زمانے میں بھی تیار رہے, لیکن اس کا کون سا لمحہ کون سی گھڑی ہے یہ تو اللہ کو,
یہ اللہ بہتر جانتا.
جب نوے کی دہائی کے شروع میں, نوے کے شروع میں یہ بات میں نے کی تھی, تو اس وقت سارے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں, لیکن اب نوے سے آج تک حالات نے اتنی کروٹیں لی ہیں کہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے ہوگا, ایسا
ہوگا اور ہونے کو ہے,
ہونے کو ہے,
لگتا ہے کہ ہونے کو ہے,
ہونے کو ہے.
بالکل صحیح بات ہے,
دنیا کا کفر یکجا ہو رہا ہے, اور جب کفر اکٹھا ہو جائے گا تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی یکجا ہونا پڑے گا, تو اس کا ایک صحیح وقت کون سا ہے وہ اللہ کو بہتر پتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. مسز اورنگزیب ہیں کراچی سے, یہ سوال ویسے تو کئی بار ہمارے پی ایم میں ڈسکس ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے گا. قسطوں پر بینک سے گاڑی لینا کیا جائز ہے؟
قسطوں پر بینک سے جو گاڑی دیتے ہیں بچے, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ قیمت اگر 10 لاکھ کی گاڑی ہے قسطوں پر وہ 11 یا 11.5-12 لاکھ کی دیں گے,
ٹھیک ہے,
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ نے وہ رقم لیٹ دینی ہے, توڑ کے دینی ہے, اور پہلے قیمت طے ہو گئی,
ٹھیک ہے,
کہ یہ جی آپ کو 12 لاکھ میں ملے گی اور آپ اس کا جو ہے اتنی قسط ماہانہ دیں گے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں,
ٹھیک ہے.
دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ قسط لیٹ ہوتی ہے تو اس پہ سود لگتا,
ٹھیک ہے,
وہ حرام,
وہ حرام ہے.
تو پھر آپ اگر گاڑی لیتے ہیں تو آپ قسطیں باقاعدگی
سے دیں, اس کو لیٹ نہ کریں.
دوسری اس میں ایک اور بات بھی ہے, لوگ قسطوں پہ گاڑی لے لیتے ہیں پہلی قسط یا تھوڑا سا جو جمع کرانا ہے کرا کے, پھر انہیں 5-6 مہینے قسطیں نہیں دیتے, گاڑی استعمال کرتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گاڑی پکڑ لیں گے, پھر وہ گاڑی پکڑ کے لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے میں 6 مہینے گاڑی چلا لی, یہ ناجائز اور حرام ہے.
صحیح,
اس طرح نہیں کرنا چاہیے, جو معاہدہ آپ کرتے ہیں اس پہ پورا رہنا چاہیے.
بالکل,
قسطیں بر وقت ادا کریں, سود کی طرف نہ جائیں, تو کوئی حرج.
بالکل صحیح. جہانگیر ہیں چکوال سے, یہ کہتے ہیں حضرت جی تقدیر کیا ہے؟
تقدیر اللہ کریم کے فیصلے ہیں, اور جو اس نے طے کر دیے ہیں جنہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا.
صحیح.
تقدیر بیٹے دو طرح سے ہے, تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم یہ ہے جنہیں امور تکوینی کہا جاتا ہے, جو طے شدہ ہیں کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے, اس کا قد کیا ہوگا, شکل کیا ہوگی, عقل کتنی ہوگی, شعور کتنا ہوگا, صورت کیسی ہوگی, یہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں, یہ تقدیر میں.
صحیح.
دوسری تقدیر معلق ہے, ہینگنگ ڈیسیجنز, جو انسان کے کردار سے وابستہ کر دیے گئے. مثلا ایک راستہ ہے, آپ کو یہاں سے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس دائیں طرف سے گزریں گے تو یہ راستہ محفوظ ہے, بائیں طرف سے دونوں راستے وہیں جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا ہے. بائیں طرف سے جائیں گے تو ادھر جنگل بھی ہے, ویرانہ بھی ہے, درندے بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ بچ کے بھی نکل جائیں, ہو سکتا ہے آپ مارے جائیں. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ وہ راستہ جو سیف ہے وہ لیتے ہیں یا وہ راستہ جو پرخطر ہے لیتے ہیں.
صحیح,
اگر پرخطر راستہ لیتے ہیں اور اس میں آپ پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں, یہ تقدیر کے حکم کے مطابق نہیں ہے, آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے.
صحیح, تو وہ آپ کی تقدیر بن گیا ہے,
وہ آپ کی تقدیر بن گیا.
آپ نے چونکہ اس کو سلیکٹ کیا.
یہ جو ہم تقدیر کا مسئلہ پوچھتے ہیں, ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو برائیاں کرتے ہیں یہ بھی تقدیر ہے.
صحیح, بالکل.
یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. جو اسلام جو ہے وہ ایک سیف راستہ ہے, دونوں جہانوں میں محفوظ, آرام دہ.
صحیح,
خلاف اسلام جو زندگی ہے یہ پرخطر راستہ ہے, کہیں کوئی سانپ ڈس لے, کہیں جھاڑ جھنکاڑ میں دامن الجھ جائے, کہیں ڈاکو پڑ جائے, کہیں کوئی درندہ پڑ جائے, تو یوں گرتا پڑتا, زخم کھاتا, چوٹیں کھاتا, جانا آخر اس نے پہنچنا تو وہیں ہے.
بالکل,
لٹا پٹا کٹا پھٹا جا پہنچے گا تو اور وہ, یہ اس کے اپنے فیصلے کے نتیجے ہیں.
صحیح, بالکل صحیح. علی اصغر ہیں, ان کا سوال ہے کہ لطائف کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, رہنمائی فرما دیجیے.
قرآن کریم نے افیدہ کا ذکر کیا ہے. افیدہ انتہائی گہرائی دل کی جو ہے اسے کہتے ہیں, دل کے انتہائی اندر کی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اور صحابہ کرام کے قلوب پر, سینے پر ہاتھ پھیر کر بھی انہیں جلا بخشی اور آپ کی نگاہ جس پہ پڑتی تھی روشن ہو جاتی تھی. تو یہ تمام تصوف کی کتابیں میرا خیال ہے کوئی 250-300 کے قریب تو ہماری لائبریری بھی ہوئی ہیں اس موضوع کے.
صحیح,
تو اس موضوع پہ بہت سی کتب ہیں بزرگوں کی, انہیں دیکھنا چاہیے.
بلکہ علی اصغر صاحب, ہم نے ایک ویب سائٹ جو آپ کو ہم بتاتے ہیں almurshid.tv, بڑا ڈیٹیل ذکر ہے اس کے اندر بھی. آپ صرف لطائف لکھیں گے اس کی سرچنگ میں جا کے, تو جہاں جا بھی جس جس پروگرام کے اندر لطائف کا ذکر ہوا ہے وہ پروگرامس آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ ان میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ڈیٹیل سے اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے.
روح کے اعضاء رئیسہ ہیں, عالم انور سے ہیں, جیسے بدن کے لیے آنکھ کان ناک اعضاء رئیسہ ہیں جن سے دیکھتا سنتا یہ دل ہے, اسی طرح روح کے اعضاء رئیسہ یہ لطائف.
سبحان اللہ, یعنی کہ اگر روح سے آپ نے روح کو بہتر انداز میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو بہتر ڈگر پہ لے کے چلنا ہے تو اس کی آنکھیں کان سب کھلے روشن ہونے چاہیے, اور انہیں روشن کرنے کے لیے یہ لطائف بہت ضروری ہیں.
لطائف ہیں, یہ ذکر الہی سے روشن ہوتے ہیں, اس سے وہ جلا پاتا ہے اپنی راستہ.
سبحان اللہ, یہ تو پھر بہت بنیادی چیز,
بنیادی چیز,
کیونکہ اگر انسان سن نہیں سکتا, اگر وہ گونگا ہے, اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کے لیے تو بہت مسائل ہیں.
ثناء اللہ پانی پتی مرحوم کی بڑی مارکت الآراء تفسیر ہے, تفسیر مظہری, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر یہ ذکر قلبی سیکھنا واجب ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں.
بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ یہ تو جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے, یہ اس کے بغیر تو واقعی
قرآن نے بھی اس کی بنیاد رکھتی نا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا قرار جو ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک بے شک. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی ہمارے جسم کی طرح چاکو چوبند,
اصل مقصد تو روح کی حیات ہے. جسم تو روح کے استعمال کا ایک آلہ ہے.
بالکل صحیح,
آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے, اس کو گھوڑے پہ سوار آتا ہے, آپ گھوڑے کی مالش بھی کرتے ہیں, اسے دانہ بھی دیتے ہیں, پانی پلا, سوار کو پوچھتی ہی نہیں یہ کیا طریقہ.
تو کوئی طریقہ نہیں ہے.
اگر اس کے گھوڑے کی اتنی خدمت ہو رہی ہے تو سوار کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے.
زیادہ ہونی چاہیے, بالکل صحیح ہے.
تو روح اصل مالک ہے, سوار ہے, گھوڑا ہے, سواری ہے بدن تو اس کی, تو بدن کو ہر کوئی پالتا ہے, روح کو پوچھتے نہیں.
بالکل صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. آزر جی پھر مجھے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ جی بریک پہ جانا ہے, تو کچھ اور سوال ہیں یہ بریک سے واپس آ کے شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 0333-4955-021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کے لیے
almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے, اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا, اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس ایپیسوڈ میں ہے, اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے, اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے, اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں.
ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال اظہر حسین ہے ملتان سے, ان کا شامل کرتے ہیں, کیا غیر مسلموں کے اترے ہوئے کپڑے مسلمان پہن سکتا ہے؟
کوئی حرج نہیں, کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا
ہے. پاک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. عدالت سے خلع لینا کیا درست ہے جبکہ خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا اور عدالت میں حاضر بھی نہیں ہوتا؟
یہ بڑا متنازع فی مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارا عدالتی نظام بھی غیر اسلامی ہے.
ٹھیک ہے,
تو جو مجسٹریٹ ذرا مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ تو خاوند کو پکڑوا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں طلاق دو.
ٹھیک ہے,
اگر مجسٹریٹ خاوند سے طلاق دلوا دے پھر تو بات ختم ہوگی, اور اگر خاوند سے طلاق نہیں دلواتے مجسٹریٹ فیصلہ کر دیتے تو اگر تو عدالت شرعی ہو, نظام آپ کا ملک میں جو ہے وہ اسلامی ہو اور قاضی ہو شریعت کے مطابق خلع کر دے تو وہ تو طلاق ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
ہمارا نظام کیونکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے اور اس میں اگر مجسٹریٹ طلاق دیتا ہے تو شرن وہ نہیں ہوتی.
اچھا,
قانوناً ہو جاتی.
اچھا, شرن نہیں ہوتی.
شرن نہیں.
تو ایسی طلاق کے زمرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو شرعی ان پہ پابندی نہیں ہے؟
شرن نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر تین طلاق کے نہیں ہیں, دو ہیں, ایک ہے یا دو ہیں, تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. شرن,
شرن.
جی میں شریعت کی بات کر رہا ہوں,
قانون
جو ہمارا ملکی قانون ہے اس میں وہ بارے
طلاق ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. سادی عزیز ہے ابٹ آباد سے, حضرت جی آپ نااہلوں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں, نااہلوں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں, براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے کہ نااہل کون ہے اور کیا ذاتی طور پر ان سے دور رہنا ہے یا ٹی وی وغیرہ پر بھی انہیں نہیں سننا؟
بچے گزارش یہ ہے کہ ہر وجود میں ایک عجیب بات ہے کہ انسانی وجود میں ایک ویوز ریز سی ہوتی ہیں جو خارج ہوتی رہتی ہیں.
صحیح,
جیسی اس کی سوچ فکر انداز ہو اس طرح کے اثرات اس کے وجود سے نکلتے رہتے ہیں.
کوئی شک نہیں.
آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بچے کو نہ عمر کو بٹیر بازوں کے پاس بٹھائیں ہفتہ بھر, پھر دیکھیں وہ آپ سے لڑ رہا ہوگا کہ مجھے بٹیرا لے کر دو.
بالکل ایسا ہی ہے.
کسی اور شعبے میں جوا کھیلنے والوں کے پاس, گڑیاں اڑانے والوں کے پاس بھیج دیں مہینہ دس دن, اس میں وہی وہ جو ان کی باڈی ریز ہیں انہیں یہ قبول کر کے ان جیسا ہو جائے گا.
ٹھیک بات ہے.
تو علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو قبول کرتے ہیں کمزور ہوتے ہیں دوسروں کی ویوز قبول, ایک وہ جن میں ویوز اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ دوسرے ان کی قبول کرتے ہیں.
صحیح.
تو جو اہل اللہ ہیں جن کی ویوز اس قدر طاقتور ہیں انہیں مجالس میں جانا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو.
صحیح, بالکل صحیح.
اور جو کمزور ہیں دوسروں سے اصل قبول کرتے ہیں انہیں ان سے بچنا چاہیے کہ وہ برے نہ ہو جائے.
بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی کہ یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بچے, جو استعداد رکھتا ہے
جس میں یہ قوت ہے,
بالکل ٹھیک,
کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اسے ہر مجلس میں جانا چاہیے.
بے شک.
اور جس نے خود متاثر ہونا ہے اسے نیکوں کے پاس جانا چاہیے, نا اہلوں سے
بچنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ٹی وی یا اس طرح سے,
وہ ٹی وی میں ہو یا ریڈیو پر ہو یا روبرو ہو,
بات
تھوڑے تھوڑے فرق سے اثر تو وہی ہے.
وہی ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. عزیز ہیں ایبٹ آباد سے, یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, براہ کرم اس پہ روشنی ڈالیے کہ اس سے کیا مطلب ہے.
اس سے مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ضد نہیں کریں, پیار سے سمجھیں.
ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی, کہ اس کی ہر جو بات ہے اگر خاوند ہے اور بیوی ہے,
خاوند ہے اس کی بیوی ہے یا بھائی ہے اس کی بہن ہے یا باپ ہے اس کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کی ماں ہے, تو وہ اس سے مقابلہ نہ کرے, ضد نہ کرے,
اس کے مقابلے میں اپنے اندر لچک زیادہ پیدا
کرے, لچک پیدا کرے اپنے اندر اور کوشش کرے کہ وہ خود سمجھ جائے, اسے سمجھانے کی کوشش کرے.
صحیح.
پیار سے کرے, ہمدردی سے کرے, اس پر بات مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے. اور یہی ہمارے گھروں میں جھگڑے کا سبب ہے.
سبب یہی ہے, بڑا سبب یہی ہے.
اچھا, کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گھر کی بیویوں کا بڑا ایک کسی پہ ایک غصہ ہے, وہ نکال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اگر آپ آرام سے سنتے رہیں اور کہہ دیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا, اور کریں کچھ بھی نہیں, تو وہ مطمئن
ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اور پھر بعد میں آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر غصہ آ گیا تھا, بات ایسے نہیں, ایسے
ہے, اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے.
اگر اسی وقت آپ کہیں نہیں تم بک رہی ہو, تو وہ کہیں گے نہیں جی میں ایسے ہی کروں.
بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے.
تو یہ نفسیاتی چیزیں ہیں, جس بندے کو کچھ نفسیات کی سمجھ ہو وہ تو ان سے ڈیل کر سکتا ہے. وہ میرے پاس یہاں لوگ کہتے ہیں یہ بچہ جی یہ ضد کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بچہ کبھی ضد نہیں کرتا, ضد بڑے کرتے.
کیا بات ہے,
بچہ تو نادان ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ چھری دے دو چمکدار ہے, وہ نادان ہے, ضد تو نہیں کر رہا, وہ سمجھتا ہے یہ بہتر ہے. آپ اسے چھری نہیں دیتے لیکن وہ کھلونا تو دے رہے ہیں.
بالکل صحیح.
کوئی اور متبادل کھلونا وہ بہل جائے گا. آپ یہی کہتے ہیں یہ تجھے نہیں دینی, وہ کہتے ہیں میں نے یہی لینی ہے, تو ضد تو آپ کر رہے ہیں نا, آپ تو سمجھ رہے ہیں, وہ تو سمجھ نہیں رہا. تو میں کہتا ہوں ضد بچے نہیں کرتے, ضد بڑے کرتے.
کیا بات ہے.
وہ میرا چھوٹا ہے نا پوتا, وہ ابھی چلا گیا, کہہ رہا تھا میں نے ریکارڈنگ کرانی ہے پھر بھاگ گیا. تو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے سارا, اکثر وہ میرے پاس بیٹھ رہتا ہے. تو وہ کہتے یہ کرنا ہے, ہاں ٹھیک ہے کرنا ہے, تو ہوتا پوتا کچھ نہیں. تو ایک دن وہ کہنے لگے گھر سے مجھے کہ یہ آپ سے ضد نہیں کرتا. میں نے کہا ضد کسی سے بھی نہیں کرتا, اس سے ضد آپ لوگ کرتے.
صحیح.
میرے پاس آتا ہے یہ کرنے میں, کہتے ہیں ٹھیک کرنا ہے, تو میں کرتا تو نہیں ہوں, اسے بھول جاتا ہے
بچہ.
وہ بات کی پھر بھول گیا, پھر کسی اور طرف کھیلنے لگ جاتا. آپ اسے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا, وہ بھی اس میں پکا ہو جاتا ہے ایسے ہی کرنے, پھر وہ روتا ہے چیختا چلا
کھڑا ہو جاتا ہے, یہ نہیں کرنا ہی کرنا. بالکل صحیح بات ہے.
تو خواتین کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے اس کی بات تو سن لیں نا, غلط ہے یا صحیح ہے, ٹوک نہ دیں, سن لیں. اور کہیں گے ٹھیک ہے اس پر کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کرتے ہیں اس کا کچھ, کریں کچھ بھی نہیں, وہ غبار اس کا بیٹھ جائے گا, پھر وہ سننے کے موڈ میں بھی ہوگی.
بالکل ٹھیک بات.
تو آپ سمجھائیں گے,
بڑی خوبصورت ٹپ ہے ہم لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے اکثر.
سمجھ جائے گی.
ایچ ایس ہے لاہور سے, ان کا سوال ہے کہ دین میں ذاتی یا فیملی کی پرائیویسی کا کیا کانسیپٹ ہے, اور اگر گھر میں سیاسی ماحول ہو اور بچے دین سے دور ہوں تو کیا بیوی بچوں کی بہتر دینی تعلیم کے لیے اپنے خاوند سے جو کہ سیاست میں انوالو ہے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے؟
گزارش یہ ہے جی, الگ گھر دینا یا نہ دینا یہ تو ہر ایک کی اپنی حیثیت پہ منحصر ہے, اس میں اتنی قوت ہے یا نہیں, الگ گھر دے سکتا ہے یا نہیں, اور الگ ہونے سے کوئی بہتری نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
آپ گھروں میں تقسیم کتنی کریں گے, تقسیم ہونے سے بہتری نہیں ہوتی, توازن سے بہتری ہوتی ہے. اگر وہ سیاست میں ہے تو آپ اس کا بھی کچھ لحاظ رکھیں, اس کے اوقات کا بھی, اس کی مصروفیات کا بھی, اور اسے بھی چاہیے کہ وہ ساری سیاست ہی کو اور نہ بچھونا نہ بنا لے, دوسروں کو بھی زندہ انسان سمجھے, انہیں اینٹ پتھر کی طرح استعمال نہ کرے, ان کے بھی احساسات ہیں, ان کے بھی آرزوئیں ہیں, ان کے بھی خواہشات ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کیا جائے تو توازن آ جاتا ہے.
بالکل ٹھیک.
اور تقسیم آپ کتنی کرتے چلے جائیں گے, گھر میں کتنی دیواریں بنائیں گے, تو انسان کو مل جل کر رہنے میں عافیت ہے, تقسیم میں عافیت نہیں ہے. رہنا مل جل کر چاہیے. جتنے آپ دیکھ لیں, ہم جب تھے ہمارے جو فیملی سسٹم جتنے تھے ان سے انسانوں میں محبت تھی, جب سے وہ تقسیم ہونے شروع ہو گئے تو انسانوں میں محبتیں ختم ہو گئیں, رشتے ختم ہو گئے.
بالکل ایسے ہی ہے.
اب کوئی نہیں جانتا کہ ایک گھر میں شادیانے بج رہے ہیں, دوسرے میں جنازہ اٹھ رہا ہے, انہیں نہیں پتا یہ کون ہے, انہیں نہیں پتا وہ کون.
اللہ اکبر, بے شک اسی طرح ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح ہو رہا ہے.
تو یہ تقسیم جو ہے یہ دلوں کو بھی تقسیم کر دیتی ہے. رہنا تو مل جل کر چاہیے, لیکن ایک دوسرے کے احساسات کی گنجائش رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کی بات سن تو لینی چاہیے.
بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عمومی طور پہ شہروں میں, اور شہروں میں بھی ان ایریاز کے اندر کہ جہاں کچھ وہ طبقہ رہتا ہے جو مڈل کلاس سے اوپر کا طبقہ ہے, کیا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہی بات کہ ایک گھر میں ماتم ہوتا ہے, دوسرے میں شادیانے بچے ہوتے ہیں اور نہیں پتا ہوتا کہ آپس میں کون ہے, اس دوری کو جبکہ دیوار ایک ہے, اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے کہ یہ آپس میں
جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ اس کا حل تھا. انسان فطرتاً مدنی اتبع ہے, مل جل کر رہنے پہ مجبور ہے.
ٹھیک ہے,
کی زندگی کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. ایک بندہ جوتا بنوانے کا محتاج, کپڑا سلوانے کا محتاج, شیو کرانے کا محتاج, عینک کے لیے ڈاکٹر کا محتاج, چیک اپ کے لیے, دوائی کے لیے, یعنی اسی طرح ڈاکٹر آپ کا محتاج ہے, جوتا بنانے والا گاہک کا محتاج ہے, اسے خریدنے والے کوئی نہ کیا کرے گا بنانے.
بالکل ٹھیک بات ہے.
درزی محتاج ہے لوگوں کا کہ وہ کپڑے سلوائیں. ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اب اس کا بہترین حل جو اسلام نے دیا تھا وہ تھی ہماری مساجد.
مساجد, بالکل ٹھیک.
دن میں پانچ مرتبہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر برابر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے. وہ ایک رشتہ تھا دلوں کا, عقائد کا, نظریات کا, ہم ایک دوسرے میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے.
اللہ اکبر.
تو جب سے وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی,
یعنی کہ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا بڑا بیسک سا حل ہے اور بنیادی.
آج بھی جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں وہ بابے ایک دوسرے کا حال جانتے ہیں.
بالکل ایسے.
آج یار فلاں وہ نہیں آیا نماز پر,
پتا کرو,
پتا تو کرے کیا ہوا, بیمار ہو گیا, کہاں چلا گیا.
بالکل صحیح, بالکل صحیح.
تو یہ یعنی آپ محلے کی مساجد ہیں روزانہ پانچ بار, پھر ایک مرکزی مسجد میں ہفتے میں ایک بار دس بارہ مساجد کے لوگ جمع ہو گئے جمعے کے لیے, پھر سال میں ایک بار شہر بھر کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو گئے. تو یہ ہمارے آپس میں دلوں کو جوڑنے کا, رشتوں کا ایک طریقہ تھا. تو جتنے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے اب ہم مسجد کی بجائے کلبوں میں چلے گئے.
بالکل,
کلبوں کی دوستی تو وقتی ہے, پیسے کی ہے, جو آ گیا وہ ٹھیک ہے, جو نہیں آیا وہ بھی ٹھیک ہے.
جی ہاں, بالکل ٹھیک بات ہے حضرت جی. ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0333-4955021, اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کے لیے
almushra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجیے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے, اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا, اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے, اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے, اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے, اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
لائے